الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک نہایت اہم اور علمی موضوع پہ بات کر رہے تھے رمضان سے پہلے کئی نشستیں اس پر ہوئیں اور ذکر یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت کو ایک دوسرے سے پیدا کیا تو آیان ثابتہ سے اللہ کے علم سے اس کائنات میں کیا چیزیں ظہور میں آئیں اور سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا. یہ موضوع بہت مشکل ہے. یہ جتنے لوگ تصوف کے مخالف ہیں اور جتنے مسلمان صوفیہ کو ابن عربی کو حضرت مجدد کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہم کو برا کہتے ہیں وہ اس دنیا کو سمجھتے نہیں ہیں اور یہ انہوں نے نہیں پڑھا. رمضان سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ اب ہم اس کو یہاں پر چھوڑتے ہیں اور رمضان کے بعد پھر اس کو شروع کریں گے. تو چنانچہ آج جو ارادہ ہے کہ اس موضوع کو شروع کریں, یہ ممکن ہے کئی مہینے تک چلے اور یہ خالص علمی موضوع ہے اور بہت سے لوگ ممکن ہے ان کے دل میں آئے کہ ہمارا اس سے کیا واسطہ. تو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ہم اپنی قلت علم کو جانیں کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا ہمارے اسلاف نے لکھا اور پڑھا تھا. تو کسی بھی موضوع پر اعتراض سے پہلے اس موضوع پر بہت اچھا اور گہرا مطالعہ ہونا چاہیے. مولانا روم نے مثنوی کے تیسرے حصے میں اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بحث کی ہے کہ یہ جو انسان اس عالم میں آیا ہے, کیا یہ انسان یک بیک پیدا ہو گیا ہے یا یہ انسان یک بیک پیدا نہیں ہوا اور مختلف دنیاؤں سے گزرتے 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 پھر اس دنیا میں آیا ہے. اور پھر اس انسان کو اللہ نے جو اس دنیا میں بھیجا ہے, جس کو وہ اپنے کلام میں نزول یا حبوط کہتے ہیں, کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا. قوس آپ نے دیکھی ہوگی قوس وہ کمان جس میں تیر رکھ کر چلاتے ہیں، گولائی میں موڑ دیتے ہیں لوہے کو یا بانس کو۔ ابن عربی کے فتوحات مکیہ پر داؤد قیصری نے ایک مقدمہ لکھا ہے رحمہ اللہ، اور معروم کے جو خلیفہ تھے صدر الدین کونوئے، انہوں نے اس پہ بحث کی ہے، اور آپ کو چاہیے کہ ان مباحث کو سنیں اور سمجھیں، اس سے انسان کی علم میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، اور علم کے علاوہ اور کوئی نہج آپ کی ہے اور علم کے سمجھنے میں دشواری ہے تو پھر آپ نفل پڑھیے، تسبیح پڑھیے، کوئی اور مسجد ممکن ہے، اس سے بہتر چیز آپ کو ملے۔ تو جن لوگوں نے داؤد قیصری کا مقدمہ نہیں پڑھا، اس میں انہوں نے 12 نکات بیان کیے ہیں، وہ آدمی ابن عربی کو نہیں سمجھ سکتا، معروم کی مثنوی کو نہیں سمجھ سکتا، حتیٰ کہ علامہ اقبال کو سمجھنا دشوار ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ ستاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ جبروت کیا چیز ہے؟ اس لیے علم کو سننا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن عالمن، یا تو خود تم عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا سیکھنے والے بنو، علم کو حاصل کرنے والے بنو، او سامعن، سننے والے بنو، مستمعن، سنانے والے بنو، فلا تکن خامسن، پانچویں نہ بننا وگرنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی نے اس کائنات میں جتنی پیدائشیں رکھی ہیں وہ قابل غور ہیں، یہ ایک پیدائش نہیں ہے جو خاتون اور ایک مرد کے ملاپ سے پیدا ہوئی، ہم سب لوگ اس سے پہلے کئی عالم ہیں، کئی دنیائیں ہیں، ان دنیاؤں سے گزر تک ہم انسان تک پہنچے، اور اسی طرح پیدائش کے بعد ہم آہستہ 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 گھلتے چلے جاتے ہیں، اور گھلتے گھلتے آخر ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس مقام سے ہمارا آغاز ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ اس دنیا میں آنا ہوتا ہے۔ جو صوفیہ اس کے قائل ہیں اور باقاعدہ لکھتے ہیں وہ تناسخ کے قائل نہیں ہیں، ہندوؤں کے ہاں تناسخ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم بدلتا رہتا ہے، روح ایک ہی رہتی ہے، پہلے کسی حیوان کے بدن میں آ گئی، پھر انسان کے بدن میں آ گئی، پھر فلاں کے بدن میں چلی گئی، یہ بالکل یکسر وہ شرک ہے، اور یہ خدا کی توحید۔ اس لیے اللہ تعالی نے سب سے پہلے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو خدا نے پیدا کیا، اور اسے کہتے ہیں عالم زر، زرع، ذریت، یہ لفظ عربی زبان میں یا تو زرع سے نکلا ہے کسی چیز کا بکھر جانا، اور خدا نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد کو، پھر ان سے انہی کی اولاد کو، ان سے انہی کی اولاد کو، دادے سے بیٹے کی اولاد، بیٹے سے پوتے کی، اور پوتے سے پھر اس کے بیٹے کی، خدا نے سب کو پیدا کیا، حتیٰ کہ خدا کا آسمان بھر گیا مخلوق سے، چھوٹے 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 چھوٹے، اتنی روحیں، اتنی چھوٹی چھوٹی ٹائنی کریچر، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ پروردگار یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ یہ کیا ہے. یہ روایت ہمارے ہاں بھی کتابوں میں ملتی ہے اور کافی کلینی میش اہل تشیعوں کے ہاں بھی ملتی ہے. اور یہ ذر کا لفظ جو ہے، اسے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ذرا بکھر جانا سے نہیں ہے بلکہ ذرہ سے ہے. آپ اردو میں بولتے ہیں نا ذرہ برابر، ذرہ مادے کی اس تقسیم کو کہتے ہیں جہاں پر مزید تقسیم ناممکن ہو جائے. لکڑی ہے، آپ نے کاٹا، برادہ نکل آیا، برادے کا ایک ذرہ اٹھا کر کوئی آدمی مائکروسکوپ کے نیچے رکھتا ہے، پھر اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر ایک ٹکڑا لے کے پھر اس کے دو کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایسی جگہ پہ پہنچ جائے کہ وہاں پر اس کی فردر ڈویژن، مزید تقسیم ناممکن ہو جائے. عربی میں اس کو کہتے ہیں ذرہ، ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے. خدا نے اتنے ذروں کو پیدا کیا. کلینی کی روایات اور ہماری جو اپنے اہل السنہ کی روایات ہیں، ہم سب اس پہ متفق ہیں. اختلاف آگے چل کر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا دیکھ جو کچھ تجھے نظر آتا ہے. تو انہوں نے کہا میرے پروردگار میں کیا دیکھوں؟ فرمایا اپنی ذریت کو دیکھ. تو وہ جو ذریت تھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو اولاد تھی، اتنی زیادہ، اتنے چھوٹے 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 ذرے تھے، جیسے باپ چیک میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے بیٹے اس میں گاڑی بھی ہے اور اس چیک میں مجھے ایک گھر بھی نظر آ رہا ہے. بیٹا کہتا ہے بابا اس چیک میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بیٹے جانتے نہیں کہ آج فلاں آدمی نے، گورنمنٹ نے، اس نے مجھے جو میری باقی چیزیں تھیں 50 کروڑ کا چیک دیا ہے، اس میں تمہاری گاڑی بھی ہے اور اس میں تمہارا گھر بھی ہے. بالکل ایسے ہی اللہ نے فرمایا آدم میں نے یہ ساری تمہاری اولاد پیدا کی ہے، یعبدوننی، یہ سب محض دو کاموں کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، ایک تو میری عبادت کرے، ولا یشرکون بی شیئن، اور میرے ساتھ شرک نہ کرے. اور پھر اللہ نے اس ساری اولاد سے پوچھا کہ آدم کی ساری اولاد تم بتاؤ، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو کل کائنات، آخری بچہ جو صوفیہ ابن عربی رحمت اللہ کے مطابق چین میں پیدا ہوگا، کوئی مانے نہ مانے کوئی حرج نہیں اس بات میں، انہوں نے اپنے کشف کا ذکر کیا ہے کہ آخری بچہ چین میں پیدا ہوگا اور وہ بہن بھائی ہوں گے، دو بیک وقت بچے پیدا ہوں گے، پھر آگے دنیا ختم ہوگی کیا ہوگی. تو پوری ذریت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے کہا یہ سورہ اعراف میں قرآن میں آتا ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہر ایک چیز بولی، ہر ذرے نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ اللہ نے یہ ہر آدمی کی فطرت میں ڈال دیا کافر سے کافر، ولیعز باللہ، خدا کو برا بھلا کہنے والا، نبوت کا منکر، تقدیر کا منکر، اسلام کو گالیاں دینے والا بھی زندگی میں کسی مرحلے پہ اتنا مجبور کر دیتی ہے تقدیر کہ نہ مانتے ہوئے بھی کہتا ہے او خدا مدد کر. مومن تو مانتا ہی مانتا ہے، بڑے بڑے کافروں کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب شکنجے میں آتے ہیں، ساری زندگی خدا کا انکار کرتے رہے اور ساری زندگی کے بعد مرنے سے پہلے پھر آ گئے اسی ڈگر پہ خدا. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کا انکار کر سکے، چھوٹ اور ڈھیل ملی ہوئی ہے. جو نظریات قائم کرے سو کرے، جس دن شکنجے میں آیا پھر پتا چلے گا کہ اللہ ہے یا نہیں. اسی لیے سٹالن ساری زندگی پرچارک رہے کمیونزم اور سوشلزم اور یہ اور وہ، اور مرنے سے پہلے جب شکنجہ کسا گیا تو بیٹی نے لکھا ہے کہ والد نے کہا گرجے میں جاؤ اور ان سے کہو دعا مانگے کہ میں اس دنیا سے نجات پاؤں. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالی نے یہ کہا کہ ہم نے یہ ساری تقریب جو منعقد کی اور تم سب کو پیدا کر کے اپنا اقرار کروایا، یہ اس لیے کہ کل تم میرے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہو اور انسانوں تم آ کے مجھ سے نہ کہو کہ اللہ ہمیں تو تیرا پتہ ہی نہیں تھا. اللہ انسانوں کی سہولت کے لیے خود اپنا دفاع کرتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں. جو چاہے سو کرے، اس کے باوجود حجت تمام کرتا ہے عقل. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اصحابہ میں لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی نیک بخت آدمی ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے. کچھ چیزیں وہی سے ثابت ہیں. ہمارے فقہا نے اور محدثین رحمہ اللہ نے اسے لکھا ہے سمعیات، وہ چیزیں جو سننے سے پتا چلی. وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہاں تسلیم ہی ہے، ماننا ہی ہے. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ یہ چیز ہوگی ہوگی. بڑی فکر ہے لوگوں کو مہدی کی، اس کی اس کی، فضول وقت ضائع کرنا ہے. حضرت نے فرما دیا، ہم نے کہا حضرت ہم ایمان لائے، بس اس کے بعد اپنے کام کرو زندگی کے. اب تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی کہ پندرہویں صدی میں آئیں گے کہ سترویں میں آئیں گے. ہمارے حضرت نے دیکھا یہ ہو گیا ہو گیا، سب فضول مباحث ہیں. ایمان ضروری ہے اور باقی چھوڑ دو، اللہ جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے. یہ سمجھیات ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ نسب میں شکلیں کبھی کبھی تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کو ماننا ہے بس. اب یہ سائنس نے اتنی ترقی کی نا، آج سے ٹھیک 100 سال پہلے کون اس چیز کو جانتا تھا؟ کچھ بھی. ایک لڑکا آیا اور کہا اللہ کے رسول بیوی کو طلاق دیتا ہوں. فرمایا کیوں، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا جو پیدا ہوا ہے یہ سیاہ رنگ کا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر یہ وجہ تو نہیں ہے طلاق کی مراد یہ تھی؟ اس کا اللہ کے رسول ہم سب گورے ہیں، یہ کالا کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے میری بیوی نے کچھ. تو اس نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اونٹ دیکھتے ہو؟ جی. تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ خاکی اونٹ سے کالا اونٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے؟ جی. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاکی اونٹ پیدا ہوا ہے نا، اس نے سیاہ رنگت ان اونٹ اور اونٹنی کی جد و پشت جو بھی ہوگی، کسی پشت کا رنگ لے لیا ہے، اس میں آ گیا ہے مت طلاق. ختم ہو گئی بات. جو 16ویں 17ویں صدی کے لوگ تھے ان کا حضرت آپ نے فرمایا ہے چیک کر لیں, واقعی کہا ہے, جب چیک کر لیا کہ واقعی کہا ان کا بس ٹھیک ہے, یہ ایمانیات ہیں. اور کچھ چیزیں عقلیات سے تعلق رکھتی ہیں, شعور سے. اسی لیے حدیث میں یہ بھی آیا کہ اول ما خلق اللہ العقل, سب سے پہلی چیز اللہ نے عقل انسانی کو پیدا کیا, شعور کو پیدا کیا. اسی لیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتیوں کے درجات عقل کے مطابق ہوں گے. محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں جتنی عقل کو استعمال کرتا رہا اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں درجہ ہو. سینکڑوں مثالیں ہیں, مثلاً بارش ہو رہی ہے, ہمیں جمعہ ضرور پڑھنا ہے, ہم بھاگے اور بھیگتے ہوئے مسجد پہنچے, کیچڑ کا مسئلہ ہو گیا, پوچھا مولانا نے فرمایا کہ بھی کیچڑ پاک ہے, کوئی حرج نہیں, پڑھ لی نماز. ایک آدمی چھتری کھولتا ہے اور چھتری تلے آرام آرام سے آتا ہے, بھیگے گا وہ بھی مگر تھوڑی سی عزت کے ساتھ. یہ آ کے چھتری بند کرتا ہے, رکھتا ہے اپنے سامنے, نماز پڑھتا ہے, اس نے عقل کا زیادہ استعمال کیا نا, کپڑے پاک رہے, اللہ کے یہاں اجر زیادہ ہو. اس لیے عقل انسانی کا بڑا مقام ہے. مذہب کے نام پہ جو لوگ اپنے شعور اور عقل کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں وہ مذہب کو بدنام کرتے ہیں. اور ہر وہ مذہب اور دین جو انسان کے اخلاقیات میں تغیر پیدا نہیں کرتا وہ کوئی دین نہیں. روزہ نام تھا ضبط کا, اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا, بس کنٹرول کرو, اتنی دیر تک کھانا نہیں, پینا نہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ کنٹرول رمضان کے بعد فوراً ہی ٹوٹ گیا, اور جس خدا کے خوف سے کوئی کام ایسا نہیں کیا تھا اب وہ خدا غائب ہو گیا اور پھر کنٹرول ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا. اب اس کنٹرول کو بحال کرنے کی کوشش کرے, اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو یہ پورا 30 دن روزے رکھ کے جھک ماری کیا کیا تم نے؟ وہ پریکٹس اسی لیے کرائی گئی تھی کہ کنٹرول کرو. اسی لیے اللہ کہتا ہے, ہمیں معلوم ہے ہم تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ والمرجفون فی المدینہ, اور کچھ لوگ مدینہ منورہ میں ایسے ہیں جو افواہیں پھیلاتے ہیں تاکہ ایمان والے سن کر ڈر جائیں, یہ ہو جائے گا, شکست ہو جائے گی, دشمن چھا جائے گا, تم دیکھنا اب کیا ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا دوسرے وہ ہیں جو منافق ہیں, تیسرے وہ ہیں فی قلوبہم مرض, ان جن کے دلوں میں مرض ہے. یہ جو خدا دو طبقات کو بار بار الگ کرتا ہے نا, آپ قرآن پڑھو اور اس پہ غور کرو. اللہ کہتا ہے بار بار فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے, ان کے دلوں میں روگ ہے, ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہ نہیں کہتا یہ منافق. منافق تو وہ جو اندر سے اللہ کا منکر ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والعیاذ باللہ سے نفرت ہو اختیار کے ساتھ. اس لیے ہمارے دور میں جو لوگ جبر سے کفر کرتے ہیں نا, وہ کفر اس کے مقابلے میں نہیں ہے جو اپنے اختیار سے کرتا ہے. جبر سے کفر کفر نہیں ہوتا, ہمیشہ یاد رکھو. جبر حالات کا ہے, فاقہ ہو گیا ہے, کپڑے نہیں مل رہے, زندگی کی سہولت نہیں, بنیادی ضرورت نہیں, مکان کا کرایہ ہر مہینے دے رہا ہے, یہ اس معاشرے کا جبر ہے. کہتا ہے خدا تو کدھر چلا گیا ہے, تو نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے. وہ عورت کہتی ہے میں خدا ایسے خدا کو نہیں مانتی, جس کو یہ خیال نہ ہو کہ میرے بچے کس حال میں ہے، یہ حالات کے جبر کے نتیجے میں کفر ہے، یہ کفر اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا جو کفر ساری سہولتوں کے باوجود کوئی خاتون کرتی. اللہ کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. پھر کہتا ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، جب تمہارے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے نا تو پردے پیچھے سے اسے چیز دے دو جو بھی وہ طلب ہے، لیکن اپنی آواز بالکل اس میں نرمی پیدا نہیں کرنی. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وگرنہ جس کا دل بیمار ہے وہ تم سے کوئی ناجائز خواہش لگا بیٹھے گا. اسی لیے خدا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا واتقوا الدنیا، لوگو ڈرو دنیا کے استعمال میں، پوری دنیا ایک طرف، اور ترمذی کی روایت میں آیا فرمایا واتقوا النساء، اور اس دنیا کے مقابلے میں ایک چیز، پوری دنیا ایک طرف، اس کے گناہ اور عورت، اس کے اس سے بچو. اس یہ دل کا مرض ہے عورتوں سے متعلق، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، ہر کوئی جانتا ہے، کیا ضرورت ہے فضول باتوں کی. اللہ بار بار کہتا ہے کہ دل کا میلان جن سے مخالف کی طرف، بچو اس سے، اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ در حقیقت ظلم کو فروغ دیتا ہے. اسی لیے خدا خود ہی کہتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو تمہیں عورتوں اور اس قسم کی گڑبڑ سے محفوظ رکھ سکتی ہیں، عدل پیدا کرو. جس سوسائٹی میں عدل نہیں ہوگا وہاں یہ فتنہ پھیلے گا، اور جس سوسائٹی میں عدل ہوگا وہاں بھی پھیلے گا مگر باہمی رضامندی کے ذریعے، اور جہاں پر عدل نہیں ہوگا وہاں جبر کے ذریعے پھیلے گا، اور جبر میں اور رضا میں فرق ہے. اللہ نے عدل کا حکم دیا، گھر میں عدل قائم کرے، بیٹے اور بیٹی میں ہبا میں تفریق نہ کرے. یہ کیا طریقہ ہے کہ بیٹے کو 500 کا جوتا اور بیٹی کو 200 کا جوتا؟ کچھ نہیں، زندگی ہے برابر، وراثت، وفات یا زندگی میں وصیت، اس میں وہ حصے جو خدا نے طے فرما دیے، بس اللہ نے طے کر دیے. عدل قائم کرنا ہے، بیوی کے معاملے میں عدل قائم کرنا ہے. دو شادیاں کر لی ہیں گاؤں سے رشتہ داروں میں، وہ گندم کی روٹی اور وہ سالن کھاتی ہے، یہ عدل ہے اس کے ساتھ، آپ مہیا کیجئے. دوسری بیوی وہ برگر کھاتی ہے، اس کی فیملی نے کبھی گھر میں کھانا پکایا نہیں ہے، وہ اور سوسائٹی ہے، اس کو عام سادہ روٹی کھلانا ظلم ہے، عدل کرو. کیا شوق چرایا تھا دوسری کا، کیا ہے تو بھگتو. عدل یہ ہے، پہلی ہے وہ کہتی ہے پان بس کھانا ہے، کچھ نہیں مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں، دوسری کہتی ہے آئس کریم کھلائیں، عدل ہے آئس کریم کھلاؤ. اس لیے کہ یہ تمہارے اپنی اختیار کردہ چیزیں ہیں نا. جو لوگ عدل پہ قائم نہیں رہتے ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کا دل جو سب سے پہلے سیاہ ہوتا ہے اس پر ایک غلاف جو چڑھتا ہے، وہ سیکشل میٹرز ہیں، جنس کا غلاف اس کے دل کو پوری طرح سیاہ کر دیتا ہے.